الم تر الى الذين آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو اوتو نصیب من الکتاب جن کو دیا گیا ہے ایک رشتہ کتاب میں سے یؤمنون بالجبت والطاغوت وہ ایمان رکھتے ہیں شیطان اور بت پر
جبت شیطان
اور طاغوت بت یا تو وہ شیطان یہ بت اچھ بھی ہو سکتے ہیں وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا کہتے ہیں ان لوگوں سے جو کافر ہیں هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا یہ لوگ زیادہ ہدایت والے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں راہ و رسم میں توبہ
آج کل بھی لوگ کہتے ہیں امریکہ کے لوگ مسلمانوں سے بہت اچھے ہیں
برطانیہ تجھ جیسے بغیرت مسلمان سے اچھے ہیں تجھ جیسے نپٹ نالائق ملعون گندا مسلمان اس سے اچھے ہوں گے ہم سے کیوں اچھے ہیں ہم لعنت بھیجتے ہیں ان پر وہ عیسائی مسیحی غیر اللہ کے پرستش کرنے والے وہ تو ہم سے اچھے ہیں خنزیر کا گوشت کھانے والے حلال و حرام کا فرق نہ کرنے والے انہیں مسلمان کے برابر کہتے ہیں یہ منافقین کے پترے اب بھی دنیا میں آباد ہیں اولئک الذین یہ مسلمانوں سے کافر کو بہتر کہنے والے یہ وہ لوگ لعنہم اللہ جن پر خدا کی لعنت ہے ومن یلعن اللہ جس پر خدا لعنت کرے فلن تجد له نصیرا پس ہرگز نہیں پائیں گے آپ اس کے لیے مددگار ام لہم نصیب من الملک یا ہے ان کا کوئی حصہ سلطنت میں اگر ان کا کوئی حصہ ہوتا فیض اللہ یوتون الناس نفیرا پس نہ دیتے لوگوں کو ذرہ برابر بھی میں نے کہا فتیل اب کہا نقیر کھجور اس کی جو گٹھلی ہے جس کو نوا کہتے ہیں اس کے اندر ایک کھڈا سا ہوتا ہے اس کھڈے کو کہتے ہیں نقیر اور اس کے اندر ایک داغا سا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فتیل اور اس کے اوپر ایک جھلی سی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کتبیر یہ تین لفظ آپ کے سامنے آئے نقیر فتیل کتبیر ایک ہی گٹھلی سے سب سمجھ میں آ جائے ہم یقصدون الناس یا یہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے علامہ آتاہم اللہ من فضلہ ان نعمتوں پر جو مسلمانوں کو دیے اللہ نے اپنے مہربانی سے فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب بس ہم دے چکے تھے ابراہیم کے گھرانے کو کتاب والحکمہ اور عقل مندی وآتیناہم ملکاً عظیماً اور دے چکے تھے ان کو سلطنت بھی بڑی اللہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے یوسف علیہ السلام ہے وہ بادشاہ مصر ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام ہے سلیمان ہے دونوں باپ بیٹے پیغمبر بھی ہے بادشاہ بھی ہے فمنہم من آمن بہ ان میں بازو ہے جو ایمان لائے اللہ پر ومنہم من صد عنہ اور ان میں بازو ہے جو بات اور رک گئے اس سے وکفا بجہنم سعیرا کافی دوزخ جلانے کے لیے ان الذین کفروا بآیاتنا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں سے سوف نصلیہم نارا ان قریب ڈال دیں گے ان کو آگ میں کلما نضجت جلودہم جب کبھی جلس جائے ان کے چمڑے بدلناہم جلودن غیرہا بدل دیں گے ان کے چمڑے ان کے علاوہ لیذوق العذاب تاکہ چکھتے رہے عذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما بے شک اللہ غالب اور حکمت والے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک سندخلهم جنات ہم قریب داخل کر دیں گے ان کو جنتوں میں تجری من تحت الانہار، یہ بہے گی اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے بیویاں ہیں پاکیزہ، وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ان کو داخل کر دیں گے گھنے چھاؤں میں. بخاری شریف میں ہے جنت میں ایک درخت ایسا ہے جس کے چھاؤں میں تیز رفتار گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے گا اور وہ چھاؤ ختم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے نصیب فرمائے. سورۃ النساء کا وہ پہلا حصہ جو 57 آیات پر مشتمل ہے اور جس میں 16 احکام ہیں. مثلا یہ حکم ہے کہ یتیموں کا مال محفوظ رکھو، یہ حکم ہے کہ یتیموں کا مال نہ کھاؤ، یہ حکم ہے کہ توریث بقاعدے شریعت تقسیم کرو
اور اس میں 12 ذوالفروض ذکر کرو،
یہ حکم ہے کہ زانی اور لوٹی کو حسب جرم سزائے نافذ کر لو، یہ حکم ہے کہ منکوہ کو وراثت مت سمجھو،
جب اس کا خاوند مر چکا ہے تو وہ آزاد ہو
جائے. یہ حکم ہے کہ طلاق کے بعد یا وفات کے بعد متوفع سے متعلقہ سے مہر واپس مت لو، اور حرمت تابعیہ کے امہات بنات اخوات بنات الاخ بنات الاخ امہات الرضاع حلائل الابناء اور محصنات من النساء، ان سب کی تفصیل فرمائی کہ یہ عورت حرام ہے، ان کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا. وان تجمعوا بین الاختین،
اور ایسی دو عورتیں
جن میں سے ایک مرد سمجھا جائے تو آپس میں نکاح نہیں کر سکتی، وہ کسی ایک مرد کے نکاح میں ایک وقت میں نہیں آ سکتی. یہ حکم آیا کہ حرکہ ہوتے ہوئے کنیز سے نکاح کی ضرورت نہیں ہے، اگر ابتلائے زنا کا اندیشہ ہو تو بے شک آپ کنیز کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں. یہ حکم آیا کہ زانیہ اگر ہرا ہے تو پوری سزا، اور زانیہ اگر کنیز ہے تو آدھی سزا بھک دے گی. یہ حکم آیا کہ تجارت راضی خوشی سے ہو، یہ حکم آیا کہ گناہ سے بچو خاص کر قبائل سے تاکہ اللہ تم کو صغائر سے بچائے، یہ حکم آیا کہ مرد عورتوں کے اور عورتیں مردوں کے حقوق کا خیال کریں، یہ حکم آیا کہ عورتوں کو تعلیم کرو تربیت دو، یہ حکم آیا کہ مرد اور زن میں اختلاف کی صورت میں دونوں طرف کے فیصلہ کرنے والے لوگوں کو بھیجو اور ان کو لڑنے نہ دو، ان کو ایک ہونے دو، اور پھر عبادات کی ایک فہرست نافذ ہو گئی. جب وہ مکمل ہو گئی تو 57 آیات پوری ہوئی، اور سورۃ النساء کا پہلا مرحلہ جس میں 16 احکام جو لوگ خود کر سکتے بغیر حاکم اور رائی کے وہ مکمل ہو گئے. اور بحاظ القدر نکتفی ہو وللہ الحمد اول و آخر الحمد للہ رب العالمین استغفرک اللہم و نسالک السلام و علیہ وسلم صحت اور شفا کی دعا فرمائے، طبیعت کچھ مضمئن سی رہتی ہے. اللہ یا رب کا شکر ہو رہا صلی اللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ان اللہ نعم یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا. سورۃ النساء تین مرحلوں میں ہے. پہلے مرحلے میں 57 آیات اور اس میں 16 مسائل ہیں. جو لوگ خود کر سکتے ہیں اور اس کے لیے انہیں حاکم اور رائی کی ضرورت نہیں ہے. یہاں سے 75 آیات میں 8 مسائل ہیں اور ان کے لیے حاکم اور قوت نافذہ کی ضرورت ہے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلہا. بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ادا کر لو امانتیں ان کے اہل کو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. اور جب تم حکم بن جاؤ لوگوں میں تو حکم کرو پورے عدل کے ساتھ. ان اللہ نعم یعظکم بہ. بے شک اللہ بہت خوب نصیحت کرتے ہیں تمہیں. ان اللہ کان سمیعا بصیرا. بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والے اور دیکھنے والے. اس آیت میں تین مسئلے بیان ہوئے. ایک تو یہ کہ امانات کی ادائیگی میں ان کے اہل کو دیکھ لیا جائے, اس بات سے پرہیز کیا جائے کہ ایک منصب نہ اہل کے سپرد کر دیا جائے. دوسرا مسئلہ یہ کہ جب تحکیم ہو اور قضا ہو اور فیصلہ ہو تو عدل اور انصاف کا ساتھ دیا جائے. اور تیسرا یہ کہ ان کے نتائج اور ان کے فوائد ان کو یقین کے درجے میں مان لیا جائے. بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ادا کرو امانتوں کو ان کے اہل کے. امانت جس کی ہے اس کے حوالے کرو. علماء دین کہتے ہیں کہ امانت خیانت کو قبول نہیں کرتی. امانت جس ہاتھ سے دیا جائے اسی ہاتھ کو واپس کیا جائے. آپ نے کسی کو 500 روپے دیے کہ یہ میری امانت ہے, اس کو استعمال کرنا تو درکنار, نوٹ تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ چونکہ وہ نوٹ بوسیدہ تھا اور پھٹنے والا تھا اس کے بدلے میں وہ نیا اور اچھا نوٹ لگا لیں. یہ بھی خیانت کے حکم میں ہے. جو تم نے رکھا وہی واپس ہوگا. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ میری امانت ہے اور آپ اسے استعمال کر لیں. استعمال کرنے کے بعد تو وہ امانت نہیں ہے, وہ تو قرض ہو گیا. بخاری شریف میں کہ حضرت زبیر کے پاس لوگ امانات رکھتے تھے, وہ فرماتے تھے امانت کا معاملہ بہت مشکل ہے, یہ آپ کا میرے پاس قرضہ ہے. اور پھر وہ ان کے مکانات خریدتے تھے بصرے میں اور کوفے میں اور فلاؤ میں اور فلاؤ میں اور 5 کروڑ اور 96 لاکھ کے مالیت اس کی بن گئی تھی. تو امانات میں تبدیلی نہیں, امانات میں تصرف نہیں ہے. اس وقت تک امانت ہوتی ہے اور جب اس میں تصرف شروع ہو گیا تو امانت نہیں خیانت ہے. روح المانی میں کہ بعض لوگ کسی سفر میں ان کا آدمی مر جاتا ہے، وہ اسے نہلا دہلا کفنا کے اور زمین میں قبر کھود کے اس میں رکھ لیتے ہیں اور زمین کو کہتے ہیں حاضی امانت و نافی کے، یہ ہم امانت رکھتے ہیں آپ کے پاس. پھر وہ چھ مہینے بعد یا سال تو بعد آتے ہیں، اس کو نکالتے ہیں اور اپنے وطن لے جاتے ہیں. فوجدوہو کما وضعوہو، ایسا پاتے ہیں جیسے رکھ چکے تھے، کوئی تغیر نہیں ہوتا. کہاوت مشہور ہے کہ امانت میں خیانت زمین بھی نہیں کرتی. آلوسی نے اس پر لکھا ھذا ما تواتر لنا وان لم نفت به، یہ ہمیں متواتر معلوم ہے اگرچہ ہم فتویٰ نہیں دیتے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ ادا کرو امانتیں ان کے اہل کے. بخاری شریف کتاب العلم میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ متى الساعة، قیامت کب ہوگی؟ آپ نے فرمایا اذا ضیعت الامانة، جب امانت ضائع ہونے لگے. تو اس نے پوچھا کیف ادا دوا، امانات کیسے ضائع ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جب معاملات کو نا اہلوں کے سپرد کیا جائے. پاکستان کو دیکھو، حکمران کو دیکھو، یہ خریت اگور ہو پساراش بھی تگور. جب نا اہلوں کے بڑے بڑے مناسب سپرد کیے جائے تو بس قیامت ہے، فن تک یہی پر قیامت اور بلائے مسلط ہو جائے گی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے اور یہ گرانی پیش آئی کہ اب میں خود نماز کے لیے نہ آ سکوں، تو آپ نے حضرت ابو بکر کو امامت کے لیے منتخب کیا. بخاری میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ جب سمجھ گئی کہ اس میں اشارہ ہے کہ وفات رسول کے بعد آپ خلیفہ بھی ہوں گے، تو انہوں نے کہا میرے والد تو بہت کمزور دل کے ہیں اور ذرا ذرا سی بات پہ روتے ہیں، کوئی مضبوط آدمی دیکھو اور اس کو کھڑا کرو. آپ نے کہا انتن صواحب یوسف، اور پھر فرمایا اب اللہ یوم الا ابو بکر، اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیتا کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور امام بن جائے. بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ حضرت عباس نے اور علی نے، عباس نے علی کو کہا کہ مجھے لگتا ہے چند دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جائے گا، پتہ کرنا چاہیے کہ خلافت کن کی ہوگی. آپ نے کہا پوچھنے کی ضرورت نہیں، اگر آپ نے نہ کیا تو پھر کوئی آنے نہیں دے گا. یعنی علی کو یقین تھا کہ میرا نام نہیں ہے اور میرے لیے نہ ہی ہوگا، اس لیے انہیں اس پر اطمینان تھا کہ خلافت یہ حضرت ابو بکر کا حق ہے اور آپ کا کو کمال اعتماد ان پر تھا. ابو بکر صدیق جب بیمار ہوئے اور یہ نظر آنے لگا کہ مزید زندگی نہ ہو، تو آپ نے حضرت عمر کو خلیفہ منتخب کیا. اور مسلمانوں سے پوچھا مہاجر اور انصار سے کہ میرا یہ انتخاب تمہیں پسند ہے؟ تو مہاجر اور انصار نے بال اتفاق کہا آپ نے جس طرح عدل سے خلافت کی آخری احسان یہ کیا کہ آپ نے عمر کو خلیفہ منتخب کیا، نہ آپ کا وہ احسان بھولے گا نہ یہ بھولے گا. الملل ون حل میں امام المتکلمین شیرستانی نے لکھا ہے کہ ایک ایسا شخص آیا جس کا خیال تھا کہ عمر بہت متشدد ہے، اور ابو بکر سے کہا کہ آپ نے کیا کیا اور جاتے جاتے کس کو خلیفہ بنایا؟ حضرت ابو بکر نے کہا لو سئلت عنہ یوم القیامہ لاقولن واللیت بعدی خیر الرجال، اگر یہ سوال مجھ سے قیامت کے دن ہوا تو میں کہوں گا اپنے بعد میں نے بہترین انسان کا انتخاب کیا ہے. عبداللہ ابن مسعود سے تفسیر قرطبی میں منقول ہے ثلاثت من فرسان العقل، تین آدمی عقل کے بادشاہ ثابت ہوئے ہیں، شاہ سوار مانے گئے ہیں. ایک عزیز مصر جس نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر بیوی کو کہا اکرمی مسواہ عصائی انفانا او نتخذہ ولدا، بہت عزت سے رکھنا شاید ہمیں فائدہ دے یا ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں. وہ کیا بینائی تھی، وہ کیا دید تھی، یہ سب کے کمالات کو کیسے تاڑ گیا. بالائے سرس ریہو شمندی میتاب ستارہ بلندی، فارسان کہتے ہیں وہ نر وڑکے پر اڑنے کی معلومی گی، اردو والے کہتے ہیں ہونے ہار بروے کے چکنے چکنے پاک. اور دوسری شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے کہا یا ابت استاجر ہو ان خیر من استاجر تل قوی الامین، ابا جان ان کو رکھ لے اس سے بہترین کام کرنے والا دیانتدار نہیں ملے گا. واہ تیری بینائی پر آفرین و تیری بصارت پر قربان جاؤ، خدا کے کلیم کو کیسے پہچان گئی. اور تیسرے ابو بکر صدیق جس نے اپنے بعد حضرت عمر کو خلافت کے لیے چنا ہے. ثلاثت من فرسان العقل، تین آدمی عقل کے شاہ سوار نکلے. بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ادا کرو امانتوں کو ان کے اہل کے، اور جب فیصلے کرو لوگوں میں انصاف سے. حضرت عمر نے اپنے بعد ان چھ آدمیوں کو کہا کہ تم خلیفہ چنو، میرا بیٹا عبداللہ نگران ہوگا، چنا نہیں نہ چنے گا نہ چنا جائے گا. اور عثمان منتخب ہوئے اور بہترین انتخاب تھا. اور حضرت عثمان کی شہادت پر بلوائیوں نے شرارت کی، حضرت علی کو بدنام کیا اور متہم کیا، لیکن علی کا دامن صاف ستھرا تھا. والحق کو کان بید علی، علی پر حق خلیفہ تھا. وہ معاویہ کانا جائرن فی نوبتی ہی، معاویہ سے اس سلسلے میں اتحادی خطا ہو رہی تھی اور مجتہد مفتی کو اجر ملتا ہے. وہ معاویہ کانا ماجورن ولی علی اجران، الابانہ نزول الدیانا اور علی کے بعد چھ مہینے کے لیے حسن مجتبیٰ خلیفہ منتخب ہوئے اور انہوں نے صحابہ کے اتفاق سے صرف حسین متفق نہیں تھے معاویہ کا بیعت کیا تھا. اس کے بعد معاویہ بھی خلیفہ عدل ٹھہرے. بخاری میں ہے کان حلیما ذا وقور. معاویہ بردبار عزت و شرف کا انسان تھا. اللہ تعالیٰ نے حلم اور بردباری مثالی دی تھی اور ان کے فتوحات کی وجہ یہی بنی. آپ نے کہا ہے الخلافت بعدی ثلاثون سنۃ, خلافت میرے بعد 30 سال تک رہے گی. ثم یکون ملکاً عدودا, پھر دست و بازو کی حکومت ہوگی. حسن مجتبیٰ کے 6 مہینے پر وہ خلافت علی منہاج النبوہ مکمل ہو گئی. اس کے بعد خلافت علی طرز الملوک والسلاطین. معاویہ نے بصرہ میں کہا تھا انا اول الملوک, میں پہلا ملک ہوں. لیکن یہ کوئی قبیح بات نہیں ہے. درجاتم بعض و فوق بعض. یقیناً خلافت علی منہاج النبوہ اس طرز کا خلیفہ معاویہ نہیں ہے. خلیفہ علی طرز الملوک والسلاطین ہے. لیکن یہ کوئی قبیح بات نہیں ہے, طلبہ متوجہ رہے. اس کو قبیح مودودی نے خلافت و ملوکیت میں لکھا ہے اور اس پر چاروں طرف سے یلغار ہو گیا ہے اعتراضات کا, کیونکہ مودودی صاحب کا یہ موقف یقیناً بونڈا تھا. قرآن و سنت سے اور اسلامی تاریخ سے ناواقفیت کا موقف تھا. اس نے معاویہ کو منہاج النبوہ کے خلافت سے ہٹا کر ملک اور سلطان جب تسلیم کیا تو اس کو معاویہ کے قبائح اور مسالیب میں شمار کیا. یہ مولانا مودودی کی نادانستگی کی وجہ ہے کہ وہ علوم اسلام سے واقف نہیں تھے. قرآن کریم میں ہے رب العزت فرماتے ہیں وجعلکم ملوکا, اللہ کے احسانات میں سے ہے کہ تم بادشاہ بنے ہو. وآتاکم ما لم یوت احد من العالمین, اور یہ تم کو وہ نعمتیں دی ہے جو اور کسی کو نہیں دی. تو معاویہ اگر خلیفہ علی منہاج نبوت نہیں ہے تو ہارون رشید اور مامون محمود غزنوی اور غوری اور بابر اور اورنگزیب عالمگیر سے اتنے بلند ہیں جتنا اس زمین سے یہ آسمان بلند ہے. اور معاویہ بشرف صحابی مشرف ہے. اور معاویہ کے مقامات میں تان کی اجازت نہیں ہے. وہ معاویہ کا نماجورن وہ ماں ہتائی, غلطی کے باوجود معاویہ اجر اور ثواب کا لائے گی. لئن المجتہد و اخطا فلہ اجر. فمعاویہ اخطا فی نوبتی والمجتہد اذا اجتہد واصاب فلہ اجران فعلی یستحق اجرین. ومعاویہ لا یقتح ولا یجرح عند اہل السنۃ والجماعۃ. ومن شاء التفصیل والتدلیل فی هذه المسئلہ فعلیہ ان یراجع الى الملل والنهل لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني والابانه عن اصول الديانه لابي الحسن الاشعري امام اهل السنه ومكتوبات لشيخ احمد سرهندي مجدد الف ثاني قاضی منظر حسین نے بھی مولانا مودودی کی ایک کتاب بلکہ بعض گرفت ہے جو انبیاء کی ہے اس کا مواخذہ کیا ہے قاضی صاحب کی اس کتاب کا نام ہے محاسبہ میرے نزدیک قاضی منظر حسین کی پوری زندگی میں اس سے بہتر کتاب انہوں نے نہیں لکھی اس ایک کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ قاضی مظہر حسین بہت بلند مقام کے محقق عالم تھے محاسبہ اس کتاب میں قاضی صاحب نے اہل سنت والجماعت بالخصوص مشائخ دیوبند کا موقف حرف بحرف ثابت کیا ہے او فجزاؤم اللہ عنا وعن حزب الصحابہ وعن الجماع من اہل سننا لا سیم من مشائخ دیوبند اکثر الجزا اور بھی قاری صاحب کی بڑی علمی دقیق النظر لیکن اس عاجز اور فقیر نے ذہناً جو قاضی صاحب کو جید عالم اور وقت کا اہل سنت کا امام مانا ہے وہ محاسبہ سے ہے میں نے محاسبہ لفظ بلفظ دیکھا ہے اور نہایت دقیق مسئلے پر قلم اٹھائے اور بال بال بچ کے مولانا مودودی کی علمی فرو گزاشتوں کو تشد ازباب کیا ہے اگر بصیر مودودی عالم جس نے سچی کتابیں پڑھی ہو اور واقعی خدا رسیدہ استاد سے بخاری ترمذی پڑھی ہو جماعت اسلامی سے اس کو ایک کروڑ مہینہ کیوں نہ ملتا ہو اور وہ محاسبہ شوق سے دیکھے میں دلیل سے دعوے سے کہتا ہوں وہ مولانا مودودی کی 100% غلطی کا ہے اور وہ آئندہ اس کو کسی اسلامی جماعت کا رہنما نہیں کہے گا اور مولوی معین الدین خٹک جس کی کتاب پر شیر علی شاہ اپنے اکابر کے تر سے ہٹ کر لکھتا ہے کہ مولانا مودودی کے اقامتی دین میں مولانا معین الدین خٹک کا بڑا ہاتھ تھا مولانا مودودی نے کون سا اقامتی دین کیا ہے جس کو شیر علی شاہ صاحب تقسیم پیش کرتے یا حسرتا علی ذات العلم ویا حسرتا علی هذه المتاهنه ویا حسرتا کیف یتغیرون الکبار تو یخیر رونا ان مقامات فوا حسرتا مولانا معین الدین خٹک کا مولانا مودودی کے ساتھ وہی برتاؤ تھا جو حکیم نور الدین کا مرزا غلام احمد کے ساتھ تھا خام خام بہکانا اور گمراہ کرنا اگر مولوی معین الدین خٹک سچ مچ ایمان کا ثبوت دیتا اور مولوی محمد چراغ صاحب عرف شدید تو مولانا مودودی تمام اپنے خرافات سے اور شخصیات سے باز آ سکتا تھا توبہ کر لیتا علمی سطح پر مولوی محمد چراغ اور فشیزی کے مصنف اور مولوی معین الدین خٹک نے نہایت زیادتی کی اور اہل حق کے راستے سے مولانا مودودی کو عمر بھر کے لیے ہٹایا اور اس پر ہمارے بزرگ مولانا شیر علی شاہ کا یہ لکھنا ان کے نام نہاد شرح بخاری پر کہ مولانا مودودی کے اقامتی دین کے مشن کو مولانا معین الدین سے بہت تقویت ملی مجھے نہایت درد اور صدمہ پہنچا ہے شیر علی شاہ صاحب جن کی تربیت برکت الاثر فخر المحدثین مولانا عبدالحق صاحب کی گود میں ہوئی اور جو قدم بقدم بنولی المسلک ہے اور جنہیں حضرت مولانا غلام غوث اور مولانا عزیز الرحمن تقی الملہ مولانا مفتی محمود صاحب کے برکات علم و تحقیق حاصل ہے، کم از کم ان کی شان کے لائق نہیں کہ ایک گٹھے ہوئے اور موجودیت میں ڈوبے ہوئے شخص کے بارے میں لکھے کہ انہوں نے اقامت دین کا مشن اٹھایا. یہ ایسا ہے جیسے کوئی کہے کہ فلاں مرزائی اور قادیانی نے دین کا بہت بڑا کام کیا ہے، جیسے یہ کذب اور دروغ ہے. اس طرح میں کسی ایسے شخص کے بارے میں ایسے لکھنے کو بھی یقیناً اپنے بزرگوں کے ساتھ بے وفائی سمجھتا ہوں. نہ جانے کہ آخر وقت میں بعض بزرگوں کو کیا ہو جاتا ہے. حق کو نہ لائے اللہ یرتفع من الدنیا الا وضع، بخاری کی ایک حدیث ہے. حق کو نہ لائے اللہ یرتفع شیء من الدنیا الا وضع، خدا نے طے کیا ہے کہ دنیا سے جاتے جاتے بعض بڑے نیچے ہو جاتے. حالانکہ یہ قاضی صاحب جماعت اسلامی کے، ان کی والدہ صاحبہ بھی جہانگیری کی، استاد محترم مفسر زمانہ حضرت مولانا لطف اللہ صاحب کی سگی بہن تھی، اور قاضی صاحب کی اہلیہ موجودہ یہ حضرت الاستاذ کی صاحبزادی. مجھے ایک خط بھی لکھا ہے کہ ذرا نرم رہو اور ایسا رہو ایسا رہو. اور قاضی صاحب جہانگیرے میں پلے پڑے، اور ان کا نام مولانا حسین احمد صاحب مدنی کے نام پر رکھا گیا ہے، کیونکہ ان کے والد ان کے عاشق زار تھے، اور ان کے بڑے دو بھائی مولانا عبد القدوس اور مولانا عبد الصبوح عشق حسین احمد مدنی میں دارالعلوم دیوبند سے فاضل تھے، اور وہ دونوں الی الموت مودودی نہیں تھے. قاضی صاحب پر کالج کے زمانے میں بعض جماعتی اسٹوڈنٹس کی وجہ سے کچھ چھاپ لگے، اور ہمارے مخدوم اور بزرگ حافظ مولانا ہدایت اللہ، جو حافظ الحدیث سے کم نہیں تھے، اللہ ان کی اس خطا کو اب معاف فرمائے. وہ خود کہتے تھے اس کے بہکنے میں میرا ہاتھ. وہ چونکہ عالم تھے اور غیر معمولی عالم تھے تو وہ بچ گئے. جنہوں نے ان کو کہا کہ اگر بروز محشر مغفرت و نجات چاہیے تو مولانا مودودی کی فقہ سے اور ان کی تصنیفات سے بچے، ورنہ نہ تیری نماز ہوگی اور نہ ایمان بچے گا. یہ قاری صاحب سوات کالج میں لیکچرار تھے ابتدا میں، جوانی میں، اور بڑے پیمانے پر سوات کے اندر مودودیت پھیل رہی تھی. اس وقت سرحد میں ایک جگہ ہے ڈکی، وہاں مولانا عزیز الرحمن نے، وہ بہت جلدی فوت ہو گئے. یہ مولانا عزیز الرحمن وہ ہے جنہوں نے مولانا غلام غوث کو اور مولانا غلام اللہ خان کو مودودی صاحب کے پیچھے لگایا. یہ وہ شخص ہے، عمر میں کم تھے بہت، کام میں بہت عالی تھے. انہوں نے دو تین طالب علموں کو کہا کہ سوات کے والی سے بات کرنی ہے. سوات میں مودودیت پھیل گئی، اس کو روک. انہوں نے کہا کہ والی تو بات نہیں سنتے، فوراً سزا دیتے ہیں. کہا سزا کے لیے تیار ہو جاؤ. مولانا عزیز الرحمن ڈکی کے ساتھ جو تین طالب علم والی سوات کی خدمت میں گئے ان میں اول نمبر شیر علی شاہ ہے. یہ ساتھ گئے کہ میں چلتا ہوں ساتھ. جب یہ لوگ سوات کے والی کی خدمت میں گئے اور مولانا عزیز الرحمن نے بات کی تو والی صاحب نے کہا تم سوات میں داخل کیسے ہوئے ہو, اس سرزمین پہ آئے کیوں, جو مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کے خلاف بات کرے. مولانا عزیز الرحمن نے کہا آپ والی ہے بادشاہ ہے, تسلی اور ٹھنڈے دل سے رہو, میں نے کسی راستے میں آپ کو بازو سے نہیں پکڑا, آپ کے گھر آیا, مجھے 20 منٹ دے دو میں بات کرتا ہوں, 20 منٹ کے بعد میں آپ کو خون بہشتا ہوں, مجھے سزائے موت دے دیں, مگر 20 منٹ تک میری بات سن لو, اس کے درمیان میں بات نہ کرو. والی صاحب میرا ٹھیک ہے. مولانا عزیز الرحمن نے جب 20 منٹ بات کی والی صاحب نے کہا بس رک جاؤ, اور اپنے سیکرٹری کو کہا کہ قاضی حسین احمد کو کالج سے باہر نکالو, آؤٹ کرو پشاور میں, پشاور پٹاؤ, سوات میں مزید ضرورت نہیں. اور مولانا عزیز الرحمن سے کہا احسان ہے آپ کا, آپ کا احسان نہیں بھولوں گا, آپ نے مجھے نار جہنم سے بچایا, مجھے تو کچھ معلوم نہیں, نہ انبیاء بچے ہیں نہ صحابہ بچے ہیں, نہ مفسرین نہ محدثین, نہ علماء دہلی نہ شاہ اسماعیل نہ حضرت نانوتوی نہ مولانا حسین احمد مدنی, سب کو چلی کیا گیا ہے. اور ایسے شخص کو ہم اقامت دین کے مشن کا ٹھیکیدار لکھ رہے ہیں, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. یہی وہی مولانا عزیز الرحمن ڈکی ہے جن کی ایک تحریر دور تفسیر میں تقسیم ہوتی ہے, عوام کے لیے اطلاعاً انہوں نے کچھ جگہ جمع کی, اور ان جگہوں کی تلاش کے بعد مولانا غلام غوث صاحب ہر جلسے میں یہ مسئلے بیان کرتے تھے, اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب. تو یہ ایک امانت ہے علماء کے ذمے کہ وہ جس کو اقامت دین کے لیے نقصان دہ سمجھے بر وقت مسلمانوں کو آگاہ فرمائے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها, بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ ادا کرو امانتیں اپنے اہل کو, امام ابو حنیفہ کا جب آخری وقت آیا فقی الامہ وسراجوہا تو آپ نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی نشست پر بٹھانے کا کہا, اور دنیا نے دیکھا کہ قاضی ابو یوسف نے حفظ الحدیث سے اور تفحر تفقہ سے اور سیلان اجتہاد سے چار دانگ عالم میں فقہ نبی بنوایا, اور استاذ کے احسانات اور اتباع کا حق ادا کیا ہے. امام ابو یوسف کے دو جملے یاد رکھو تمہارا دل خوش ہوگا. ایک تو وہ یہ کہ وہ فرماتے تھے انی لاستغفر وادعو لابی حنیفہ قبل والدی, میں اپنے استاد امام ابو حنیفہ کے لیے دعا استغفار والدین سے پہلے کرتا ہوں. اب کوئی اکو بکو آدمی جو امام اعظم کا نام لے کے اعتراضات کرتا تھا، امام ابو یوسف کہتا تھا اغسل فمک اولا بالماء الحار والصابون ثم قل ابا حنیفہ، پہلے اپنے منہ کو گرم پانی اور صابن سے اچھی طرح دھو لو، پھر میرے استاد امام ابو حنیفہ کا نام لیا کرو. وہ عام آدمی نہیں ہے، وہ بہت خاص ہستی تھی. شیخ و استاذ کے بارے میں ایسی عقیدت دنیا میں دیکھی نہیں گئی. قاضی القزاق بادشاہ کے برابر مسند پر بیٹھے ہوتے تھے. امام اعظم کے بیٹے ہیں حماد، بڑا بیٹا، وہ اندر نہیں جاتے تھے. کہتے جب میں جاتا ہوں امام ابو یوسف سیٹ سے اترتے ہیں، پھر بیٹھتے نہیں، نیچے بیٹھتے. حالانکہ حماد عمر میں چھوٹے تھے. یہ امام ابو حنیفہ کے بڑے استاد ہیں حماد. مناظرہ کے اندر اوزائی کو جو کہا کہ حماد کے مقابلے میں اوزائی ابن شہاب کا نام لیتے ہو، تجھے عقل نہیں اور حماد کو جانتے نہیں، تو اوزائی نے معافی مانگی. کب میں کہتا ہوں حدثنا حماد، آپ کہتے ہیں حدثنا ابن شہاب، یہ عقل مندی کی بات ہے. ان کے نام پر امام صاحب نے اپنے بڑے بیٹے کا نام رکھا ہے حماد. تو امام ابو یوسف جب ان کا احترام کرتے تھے، دیکھتے ہی نیچے اترتے تھے، تو ایک بڑا عجیب جملہ کہتے تھے، کہتے حماد ہونا افقہ میں میں نے حماد دینا. یہ زمانین ہے، ایک تو یہ کہ یہ چلو چھوٹے سے ہی، وہ تو بڑے تھے نا، یہ ان کے نام پر ہے احترام ضروری ہے. اور دوسرا اشارہ یہ کہ یہ بھی تفقوں میں کچھ کم نہیں ہے، حماد ہونا افقہ من حماد دینا. اور امام شافی رحمت اللہ علیہ، ان کے ایک شاگرد تھے ابن عبد الحکم، بہت زیادہ مالدار. جب امام شافی کے انتقال کا وقت قریب آیا تو بادشاہ زمانہ نے کہا کسی کو اپنی جگہ بٹھا رہے. یہ ابن عبد الحکم جو تھا، یہ اتنا قریب تر تھا اور اتنی محبت تھی کہ ایک دفعہ ان کے گھر امام شافی مہمان ہوئے، تو انہوں نے اپنی طباخ کو کہا کہ ہر قسم کی نعمتیں پکاؤ، جتنے کھانے پک سکتے ہیں پکاؤ. روئے زمین کے بڑے عالم و مجتہد، میرے استاد جو علم کا کاٹ میں آسمان سے کم نہیں ہے، وہ ہمارے گھر مہمان ہے. اور میرے گھر جو تیرے قدم چلے اور میرے ساتھ شمس و قمر چلے. تو وہ طباخ بہت ساری چیزیں لکھ کے بازار جا رہا تھا، تو امام شافی نے دیکھا حضاد فیہ لونن او لونین، ایک دو ایٹم اور بڑا ہے کہ یہ بھی بنا لو. تو انہوں نے بتایا کہ حضرت نے بھی دو فرمائشیں کی. اچھا، تو انہوں نے کہا 200 غلام آزاد ہے آج. اس خوشی میں 200 غلام، اگر 100 ایک فرمائش کی تو 100، اگر دو تو 200 غلام اسی وقت آزاد کیے کہ شیخ نے میرے گھر آ کے اور کھانے کی خواہش کی، بہت بڑے احسان فرمایا. لیکن جب امام شافی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسند پر حدیث بڑھانے کے لیے اور اجتہاد کے لیے چننا چاہا، تو اسماعیل ابن ابراہیم مزنی خال الطحاوی، امام طحاوی کے ماموں ہوئے، اس کا انتخاب کیا کیونکہ وہ عالم بہت بڑے تھے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ. شاہ ولی اللہ کا جب انتقال ہوا, شاہ عبدالعزیز کم سن تھے بالکل, کہتے 14 یا 17 سال کے تھے, تمام علوم بحر و بر سے فارغ تھے اور استادوں سے زیادہ سنجیدہ تھے, لیکن لوگ حیران تھے کہ شاہ ولی اللہ عرب و عجم کے استاد, ان کی جگہ یہ نوجوان بیٹھے گا. جب شاہ عبدالعزیز بیٹھ گئے اور پہلے دن انہوں نے درس دیا تو ان کے شیخ نے کہا نتعلم ثانیہ, ایک دفعہ دوبارہ ان سے پڑھنا ہوگا. ایسے علوم تھے, کمالات تھے شاہ عبدالعزیز کے. شاہ ولی اللہ صاحب کا علم بہت زیادہ تھا, بعض بعض مسائل میں وہ ادھر ادھر چلے جاتے تھے, اور سارے سوالات جمع کر کے شاہ عبدالعزیز سے پوچھا گیا کہ آپ کے والد یہ کہتے تھے, آپ کے والد یہ کہتے تھے, آپ کے والد یہ کہتے تھے. سب اساتذہ انگشت مددان تھے. شاہ عبدالعزیز نے ایک بلچہ دیا, آنکھ فقیر آنکھ کے پدر ہی فقیر گفتا ثواب نیس. یہ والد صاحب کی باتیں ٹھیک نہیں. انہوں نے کہا تھا کہ وہ اتحادیہ دھیان کرتے تھے. شاہ عبدالعزیز نے کہا اتحاد الادیان نیز انتشار فقاس, یہ اتحاد الادیان نہیں, یہ فقہ پر عدم اعتماد اور غلط بات ہے. ہندوستان کے لوگوں کو حنفی فقہ پکڑنا چاہیے, اسی میں ان کی نجات ہے. جزاء اللہ عنا وعن هذا الفقه وجماعۃ الحنفیہ احسن الجزاء. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. بارہ سو انتالیس میں شاہ عبدالعزیز صاحب انتقال کر چکے ہیں. انتقال کے وقت ان کا ایک بھتیجا اور داماد شاہ اسماعیل اور دوسرا نواسا اور شاگرد شاہ اسحاق دونوں برابر آ رہے تھے, ان کے ساتھ ٹکر کے گئے. شاہ اسماعیل شاہ عبدالعزیز کے سامنے ان کی موجودگی میں درس حدیث دے چکے, اور یہ احمد رضا خان نے تسلیم کیا ہے خدمت حدیث مسلم ہے. شاہ عبدالعزیز صاحب کے انتقال کے بعد خاندان کے اکابر جمع ہو گئے, تو شاہ اسماعیل کو کہا حق تو آپ کا ہے, کیا کرے. اس نے کہا میرا کام دوسرا ہے, میں نے تو جا کے سکھوں کے خلاف جہاد کرنا ہے, اسحاق کو بٹھا لیا, یہ پڑھائے گا, میں نہیں بیٹھ سکتا. تو فیصلہ اس طرح ہوا کہ شاہ اسحاق جب درس دیں گے تو شاہ عبدالعزیز کے مسند پر بیٹھیں گے, اور شاہ اسماعیل صاحب دیوار کے ساتھ ان کو تکیہ لگائے جائے, وہاں سے نگرانی کریں گے, وہ دور دیوار کے ساتھ. علوم میں وہ بہت آگے تھے, بہت زیادہ. اور جب شاہ اسحاق درس سے نیچے آ جائے تو شاہ اسماعیل ہر جگہ آگے ہوں گے, یہ پیچھے ہوں گے, چھوٹے بھی ہے اور ان سے کم درجے کا حال ہے. ایک مشکل یہ تھی کہ دہلی کے اندر ایک پادری تھا اور وہ علوم میں ماہر تھا, اور شاہ عبدالعزیز سے وہ بچتا تھا, بہت بچتا تھا. وہ ان لوگوں سے ملنے جاتا تھا جن کی شاہ عبدالعزیز سے گفتگو ہوئی, کہ تم شاہ عبدالعزیز سے کس طرح گفتگو کرتے ہو, وہ تو باہر ہے, وہ کون سا علم ہے جس میں وہ امام نہیں ہے؟ تو مشکلات یہ پیش آئی کہ اب وہ دوبارہ آئے گا اور شاہ اصحاب جو تھے ان کی زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی، بولتے بولتے رک جاتے تھے اور بعض کلمات پر قادر نہیں تھے. تو لوگوں نے شاہ اصحاب سے کہا کہ جی آپ شاہ عبد العزیز کی جگہ بیٹھ گئے، خدا نے بٹھا لیا. کہا شاہ اسماعیل کو بیٹھنا چاہیے تھا، کہ وہ منع کر گئے. سیدھی زبان بولتے تھے، منع کر گئے. کہا جی وہ پادری جو مناظرہ کرنے آئے گا کیا کرو گے؟ کہا خدا اس کو خاموش کر دے گا. جی مناظرہ کرنے آتا ہے تو کیا مناظر کو خدا خاموش نہیں کر سکتا؟ پادری کو پتہ چل گیا، اس نے شاہ اصحاب کو گفتگو کا چیلنج دے دیا، شاہ صاحب نے قبول فرمایا. اور جب گفتگو کا وقت آیا تو پادری کی زبان بند ہو گئی، تو لوگ سمجھ گئے کہ شاہ اسحاق کا شاہ عبد العزیز کی جگہ بیٹھنا عین امانت کی ادائیگی ہے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. علوم میں اس جیسے نہیں تھے لیکن کمالات میں کم نہیں تھے، تو اللہ نے پادری کو ان کے سامنے گم کر دیا. بھی شاہ اسحاق کے سامنے آ جائے پادری، زبان سل جاتی تھی اس کی. اللہ اکبر. دار العلوم دیوبند میں حضرت نانوتی و گنگوئی کے بعد سب سے طویل و عریض درس شیخ الہند مولانا محمود الحسن کا ہوا ہے. اور جب انہوں نے ہندوستان چھوڑ کر حجاز میں رہنے کا فیصلہ کیا تو آپ کے بڑے بڑے شاگرد موجود تھے، مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ دہلی میں شیخ الحدیث تھے امینیہ میں، حکیم الامت مولانا اشرف علی کے اصلاح کا دریا بہتا تھا، اور شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کامیاب مدرس مانے جاتے تھے. لیکن شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب کو کہا کہ دیوبند میں بیٹھو اور یہ دیوبند سنبھالو. اور آپ نے بخاری و ترمذی کے درس دیے، اور یہ درس وہ تھے جنہوں نے بخارا، ترمذ اور سمرقند کی درسگاہوں کی یاد تازہ کر لی. دیکھیے یاد رفتگان میں سید سلیمان ندوی عالم کے قلم سے علم و دانش کا مہر انور، یہ عنوان ہے مضمون کا، علم و دانش کا مہر انور. اور دنیا نے تسلیم کیا کہ امام بخاری اور امام ترمذی اور امام مسلم نے نیساپوری کے درس پر طرز پر دنیا میں کوئی اور عالم بھی آ سکتا ہے جو فقہ میں ابو حنیفہ اور شافی کا قرین ہو، تفسیر میں فخر رازی اور آلوسی سے بلند تر ہو، حکم اور اسرار میں تفتزانی اور میر سید کے شیخ اور استاد مسلم ہو، اور تقوی اور ورع میں ملک من الملائک مقربین ہو. حضرت اقدس امام الاثر مولانا انور شاہ نے وہ درس دیے جس نے ہندوستان کو سابقہ بخارا اور سمرقند کی درسگاہوں میں شامل کرا دی، اور اگر فائق نہیں رہا تو پیچھے نہیں رہا، دہلی اور خیرآباد، لکھنؤ اور بدایون، ٹونک اور رامپور کے درس علماء بھول گئے، شانور شاہ صاحب کے ایسے کمالات اور موتی اب بکر کیجیے. ایک دریائے معجزت تھا جو تمام علوم کا احاطہ کیا ہوا تھا, اور مشکل اور دقیق علوم میں امامت کا درجہ رکھتے تھے. ان اللہ حیام اور حکمن تو عد المانات اہلیہ. اور جب امام الاثر حضرت اقدس مولانا انور شاہ سے اللہ تعالی کی تکوینی مصلحت سے بوجوہ لا تنبغی ان تذکرا دارالعلوم دیوبند سے کنارہ کش ہوئے, اور آپ کے شاگرد آپ کو سنبل ڈابیل لے گئے اور وہاں جامعہ اسلامیہ کی بنیاد ڈالی گئی, اور خیال تھا کہ دارالعلوم دیوبند کی درسگاہ اکڑ جائے اور ویران ہو جائے. تو حکیم الامت مولانا اشرف علی نے مجلس شورا میں شیخ الاسلام مولانا حسین احمد کا نام پیش کیا, اور یہ بھی کہا کہ ان کو مجبور کر کے لایا جائے کیونکہ وہ امروہہ میں پڑھا دیتے. انہیں مجبور کر کے دیوبند لایا جائے. حضرت مولانا حسین احمد صاحب نے کہا, ارے کمک لوگ, تم لوگ ابھی تک انور شاہ نہ سمجھ سکے, ان کی جگہ تو امام ترمذی اور نسائی آ کے بیٹھ جائے تو بھی دو دن بعد بستر گول کر کے چلے گئے. میں وہاں بیٹھ سکتا ہوں ان کی جگہ پڑھانے. حضرت مولانا انور شاہ کو پتہ چلا تو حضرت شاہ صاحب نے خود مولانا حسین احمد کو خط لکھا کہ میں بھی درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا دارالعلوم دیوبند میں بخاری ترمذی پڑھانا شروع کر دیں, اور میں دعا کرتا ہوں. تب حضرت مدنی نے کہا, خط نہیں ہے, خود انور شاہ ہے. بار بار اس کو دیکھتے ہیں. اور فرماتے تھے وہ کون سا میدان ہے جس میں ہمارے بھائی مولانا انور شاہ امام نہیں ہے. دیکھو اس میں بھی امام حاضر ہے, ناراضگی کے باوجود دارالعلوم کو نقصان سے بچ پاتا ہے. اور شاہ صاحب نے ان کو فوراً خط لکھا کہ میں بھی درخواست کرتا ہوں, اور اگر یہ منظور نہیں ہوئی تو مناسب وقت پر خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا کہ آپ دارالعلوم کی صدارت قبول فرمائیں اور دارالعلوم کو ان مزید نقصان سے بچائے. ہر مدنی تشریف لائے, اور الی الموت دارالعلوم دیوبند میں وہ درس دیے کہ جس پر کائنات نے ان کو شیخ العرب والعجم اور شیخ الاسلام جیسے برحق القاب دیے. یہ جہان فانی ہے, کوئی بھی شے لا فانی نہیں. یہ جہان فانی ہے, کوئی بھی شے لا فانی نہیں. پھر بھی اس دنیا میں انور شاہ کا ثانی نہیں. اور شیخ الاسلام حضرت مدنی کی شان میں انور صابری کا ایک شعر سن لو. وطن کے کام آیا ہے اسی کا عزم فولادی. حضرت مدنی جفاکش بہت, قربانی اور محنت والے بہت زیادہ تھے, پہاڑ کے برابر دشمن سے بھی نہیں ڈرتے تھے. وطن کے کام آیا ہے اسی کا عزم فولادی, حسین احمد کے قدموں کا تصدق ہے یہ آزادی. ان اللہ یامرکم من تؤدوا الامانات الى اہلہا. بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ادا کر لو ان کے اہل کو، اور اس کی تفسیر سمجھنی ہے تو اصل العلوم آؤ. وإذا حکمتم بین الناس، اور جب تم لوگوں کے حاکم بنو، قاضی اور فیصل بنو، ان تحکموا بالعدل، انصاف سے فیصلے کرو. قاضی ابو یوسف کی عدالت لگی ہے اور ان رشید پیش ہوا، بادشاہ زمانہ 30,000 مربع میل میں ان کی حکومت کا جھنڈا لہراتا تھا. فراش نے بچھونا ڈالا بادشاہ کے لیے. قاضی القضات نے کہا فریق مخالف بھی اس پر بیٹھے گا؟ اس نے کہا کہ نہیں، بادشاہ سلامت کے لیے. کہ یہ بادشاہ کا دربار نہیں ہے، یہ قضاء عدل کی جگہ ہے. اس وقت بادشاہ ماتوب ملزم کے طور پر پیش ہوا ہے. تو فراش نے وہ بچھونا کھینچا تو ہارون نے جھٹکا کھایا. بوقت مرگ قاضی ابو یوسف رو رہے تھے. کسی نے کہا کیوں؟ کہ بس یہ ایک زیادتی ہوئی ہے کہ بادشاہ کی بیعت بھی دربار میں ہو گئی عدل کے نفاذ میں. کہیں خدا قیامت کے دن یہ نہ پوچھے مسلمانوں کا اتنا بڑا فرمان روا تھا، بیٹھنے دیتے. فرمایا عدل، عدل مانے تھا کہ دو فریقوں میں فرق کروں، کیا کروں، پریشان بہت زیادہ. عدل چاہتا ہے کہ نہ ہو، آداب چاہتے ہیں کہ بادشاہ ہے مسلمانوں کا بیٹھ جاتا. کہا اس کے نیچے سے جب فرش کھینچا گیا تو وہ گرنے لگا. وہ وقت نہیں بھولتا ہوں. ہمارے حنفی علماء اور ائمہ نے جب عدالت کی ہے تو آسمان و زمین نے ان کو داد عدل دی ہے، الحمدللہ. اور ہارون رشید فخر کرتا تھا کہ میرے ملک میں ایسا قاضی القضات ہے کہ بادشاہ کا گھرانہ بھی ان کا نام سن کے سیدھا ہو جاتا ہے. ایک دفعہ کہاسانی آئی، سب جگہ اس کس کا، اس کس کا، اس کس کا، اس کس کے، ایٹم اٹھتا ایٹم اٹھتا جلدی اس کس کے پڑتے. ایک قطرہ بارش نہیں ہوئی. بادشاہ کو کسی نے کان میں کہا کہ استسقاء کی نماز میں قاضی ابو یوسف ساتھ تو نہیں آتے. اچھا، شہزادوں کو اور وزیروں کو کہا مغرب حضرت کے ساتھ ان کے در پر پڑھتے، مغرب کی نماز پڑھنے سب وہاں چلے گئے. ہارون رشید نے بچے کی طرف فریاد شروع کی، حضرت بہت زیادہ کاس سالی ہے، بہت پریشانی ہے، 15 دن ہو گئے استسقاء کر رہے، ایک قطرہ بارش نہیں ہو رہی. قاضی ابو یوسف نے کہا استسقاء کس طرح کیا جاتا ہے؟ کہ اللہ سے معافی مانگی جاتی، اللہ کی رحمت کو متوجہ کیا جاتا ہے. کہ یہ سچی نماز سے یا جھوٹی نماز و دعا سے؟ تو انہوں نے کہا نہیں حضرت، سچی نماز و دعا سے. کہا وہ فلاں 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 علاقے کی جو زمینیں وہ آپ کی نہیں ہے، نہ شہزادوں کی ہے، وہ اس علاقے میں جو قوم آباد ہے ان کی ہے، آپ لوگ وہاں کیوں پہنچے؟ بادشاہ نے کہا میں عہد کرتا ہوں کل سے وہ ہمارے قبضے سے باہر ہوگی، اور اصل وارث اور مالکوں میں تقسیم کرنے خود جاؤں. وعدہ ہے کا وعدہ ہے. فجلس قائداً، مورخین لکھتے اسی نماز مغرب کے بعد اسی طرح بات کرتے ہوئے قائدے کی شکل میں امام ابو یوسف ہو گئے، اور آہستہ آہستہ بہترین خوبصورت بیش بہا آواز ہے بتن تھا، سردی کا موسم تھا، اس سے آہستہ سے ہاتھ نکالے. اور وہ لال جواہر موتیوں کے ہاتھ ایسے اٹھائے کہ اللہم ان عبدک ہارون تاب توبتا فتب علیہ. رب کریم ہارون رشید توبہ کر رہا ہے، آپ اس کی توبہ قبول فرمائے. حضرت صاحب کے بادشاہ کے ہاتھ ایسے تھے کہ بارش شروع ہو گئی، 10 دن تک مسلسل بارش برس رہی تھی. کہ ماں ابو یوسف تو ایسے خدا رسیدہ کامل و اکمل انسان تھے، ایسی بہترین قضا تھی. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب فیصلہ کرو لوگ کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، انصاف سے فیصلہ کرو. پاکستان کی تاریخ میں بھی موجودہ چیف جسٹس جیسے غیرتی اور حق پر ڈٹنے جمنے والا نہیں آیا ہوگا، لیکن افسوس کہ صوبہ سرحد کے اسلامی حسب بل جو وہاں کے علماء اور بزرگوں نے دن رات محنت کر کے ان کے اعتراضات کی روشنی میں 3 دفعہ اس کو سیٹل کر لیا، لیکن آخری مرتبہ اس مقدس اور مقرب انسان نے یہ کہہ کر مسترد کیا کہ 3 صوبوں میں اسلام نہیں ہے، 1 میں کیا ضرورت ہے، افراتفری پیدا ہو جائے گی. اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ ایک بہترین کوشش ہے، اللہ کے دین کی بالادستی کے نفاذ کی کوشش ہے، بحیثیت ایک مسلمان فرمان روا کے میں اس کو اوکے کرتا ہوں، اور 3 صوبے تیار تھے ان کی تقلید کرنے کے لیے، لیکن ان کو موقع نہیں دیا گیا، شاید اس وجہ سے آج وہ حق لکھ رہے ہیں اور چل نہیں رہا. برادر مکرم مولانا فضل الرحمان صاحب کا ان سے یہ گلہ 100% بجا ہے، اور وہ جب اس کو بیان کرتے ہیں تو ان کے کلام میں رونے کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اور ان کی سانس کے تسلسل میں فرق آنے لگتا ہے، اور اس جیسے استقامت کا پہاڑ ان کے آنکھوں میں بغیر اختیار کے آنسو تیرنے لگتے ہیں، اور وہ آخر میں کہتے ہیں ہمارے معصوم حسب بل کو. چیف جسٹس صاحب نے قبول نہیں فرمایا. اگر یہ لکھ دیتے آج یہ بھی اس اقتدار پر مقتدر ہوتے کہ یہ شام کو فیصلہ کرتے اگلے دن سورج نکلنے سے پہلے پہلے وزیر اعظم اور صدر ہتھکڑیوں میں بندے رہتے. حق کا بول بالا تھا، حق کی آواز کاٹی گئی. کیا پاکستان کے بننے اور پاکستان کے مقصد یہ تھے کہ اگر کوئی بھی اسلامی کوشش ہو تو اس کو آپ چلنے نہ دیں؟ میں نہیں جانتا کہ آئینی طور پر چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں کیا رکاوٹ تھی. رموز مملکت خویش خسروات آنا، لیکن اخبارات کے ذریعے اور ہمارے مولانا کے ذریعے جو درد و ہم مجھے پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ صرف اس وجہ سے کہ وہ اسلامی نظام سے ہم آہنگ تھا، اور ان کی خواہش تھی کہ سرحد میں اتنے بڑے پیمانے پر علماء کو ووٹ دیے جائے، عوام کا سب سے بڑا حق ان سے اسلام کا نفاذ ہے. کم از کم صوبائی سطح پر ہم اسلام کے قریب ہو جائے، لیکن افسوس کہ مائی لارڈ نے چلنے نہیں دیا. آج ان کے فیصلے بھی نہیں چلنا، ہمیں دکھ ہے اس طرف سے بھی اور چیف جسٹس صاحب کی آبرو ریزی سے بھی، کیونکہ یہ ان سے یقیناً غلطی ہوئی ہے اور اللہ انہیں معاف کر دے. لیکن ملک کو جس صراط مستقیم پر وہ ڈالنا چاہتے ہیں اس کا پہلا پہیہ وہ تھا جو سرحد سے چلا تھا, اس کو پنچر کر دیا جو بار بار اس کی جان نکالی گئی. اگر وہ پہیہ بحال ہوتا تو بقیہ تین پہیے آج چل چکے ہوتے اور اس ملک میں اعتدال اور انصاف کے نفوذ کی گاڑی اس کے رفتار کو کوئی نہیں روک سکتا تھا. بلا شبہ وہ اس وقت ملکی اصلاحات کے خواہاں ہیں, بلا شبہ وہ حکومت کے بڑے بڑے اسکینڈلوں چوری اور چکوریوں کی گرفت میں امام زمانہ ہے. ان کی یہ آواز بھی دنیا نے سن لی جب لال مسجد جامعہ حفصہ کی بیبیاں پردنشین ظلم و ستم سے دکھی اور زخمی ان سے ملنے لگی تو انہوں نے ملنے سے معذرت کی, لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ انہوں نے کہا میں نے وہاں کی بیبیوں سے ملنے سے معذرت کی, ان کو انصاف دینے سے انکار نہیں کیا, ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے فضاؤں میں اس کی آہ و بکا اور اس کی لہر موجود ہے, اور جب بھی ان کا سب سے بڑا ظالم و قاتل پاکستان آئے گا انصاف خود بخود حرکت میں آ جائے گا. اللہ تعالیٰ ان کو اس پر استقامت دے اور اس بڑے ظالم سے پہلے یہ چھوٹے چھوٹے ظالموں کو قرار واقعی سزا دینے کی اللہ اسے صلاحیت و طاقت دے. ان کی بے بسی سے بھی پورے ملک کی جان نکل رہی ہے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل, اور جب فیصلہ کرو لوگوں میں تو فیصلہ کرو انصاف سے, انصاف کو مت جانے دو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے ساتھ قاضی شریح کی عدالت میں پیش ہوئے اور شہادت میں اپنے بیٹے حسن اور اپنے غلام کو پیش کیا. قاضی شریح نے کہا بالغ مسلمان بیٹے کی شہادت معتبر ہے مگر عبد کی شہادت آقا کے لیے معتبر نہیں. علی کا اجتہاد یہ تھا کہ معتبر ہے, قاضی شریح کا اجتہاد یہ تک معتبر نہیں ہے, اور علی نے کہا قاضی کو اپنے اجتہاد کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. چنانچہ حضرت علی نے خوشی خوشی شکست تسلیم کی. انتحکموا بالعدل, انصاف کے ساتھ فیصلے, زور و زیادتی کے فیصلوں کی عمر نہیں ہوتی, وہ بہت جلد رجعت کر لیتے ہیں اور زور و زیادتی کرنے والوں کی گردن توڑ دیتے ہیں. ایوب خان ملک کے لیے تو مفید تھا لیکن دین کے لیے مفید نہیں تھا, اور بعض ایسے سلسلوں سے اس کا تعلق تھا جو مسلسل اسے دینی غلطیاں کرا رہے تھے, جس کی وجہ سے علمی حلقے ایوب خان سے خفت ہیں. تاہم عدالتی انصاف کا قدردان تھا. ہمارے جہانگیرے میں ایک شخص پکڑا گیا اور اس پر قتل کا کیس بنایا, اور دوسرا فریق بہت مضبوط تھا, انہوں نے چٹ پٹ کاروائیاں کروا کے سزائے موت دلوائی. وہ ایک بیوہ مظلوم اور غریب خاتون کا بیٹا تھا. وہ سمجھ گئی کہ میری کوئی حیثیت نہیں, میرا بیٹا ویسے ہی لٹک جائے. وہ ایوب خان کے گھر گئی, ریحانہ حویلیوں میں ان کا گاؤں ہے, ریحانہ کہلاتا ہے, وہاں کے رہنے والا تھا. اور اس کی ماں تھی بوڑھی, اس سے ملاقات کی اور وہاں روئی پیٹی. سائن سر نباد اور نباد بخاری میں عورت ہے تو عورتوں کا ساتھ دیتی ہے. اس نے کہا وہ گھر بہت کم آتا ہے, اگر تیرے بیٹے کی قسمت میں زندگی ہو اور مجھ سے رابطہ ہوا تو میں سمجھاتی ہوں. قدرت کو منظور تھا وہ بغیر کسی پروگرام کے یا دم کر آئے. اس کی ماں بھی سمجھ گئی اور اس نے اس کو نیک شگون سمجھا کہ یہ مظلوم عورت ہے اور اس کے بیٹے کو پانسی ہو رہی ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے. علی خان کو کہا بیٹے یہ ظلم ہے. ایوب خان نے کہا ٹھیک. وہ رحم درخواست ایوب خان کو پیش ہو گئی تھی, مسترد کر دی گئی تھی, اس کو دوبارہ منگوایا. بلکہ کہتے ہیں ایوب خان نے خود اس سے لکھوایا, خود لکھا اور اس خاتون سے انگوٹھے لگوائے اور اس کے اوپر آرڈر کر لیا کہ بری ہے, پانچی کی ضرورت نہیں, اس کی کیس ختم کر دیا ہے. چونکہ اس کی ماں نے اس کو کہا اور وہ مطمئن ہو گئی تھی, اور آج تک پورا دنیا متفق ہے کہ وہ بے گناہ تھا. دشمنوں نے نہ حق پانسی گاٹ تک پہنچا دیا تو زور سے انتحکموا بالعدل, انصاف سے فیصلے ضروری. لا الہ الا اللہ. جنرل ضیاء الحق مرحوم کے بہت واقعات ہیں, نماز کا, روزے کا, تلاوت کا, اشراق اور چاش کا, تحجد اور قیام اللیل تک کا پابند تھا, لیکن غلط عملے کے ہاتھ سے کوئی بڑا کام نہ کر سکا. اور شاید یہ وجہ تھی کہ روئے زمین کے سب سے بڑے عالم باعمل, امت مسلمہ کے آخری سرخیل, میدان علم اور سیاست کے فاتح, اپنے وقت کے امام ابو یوسف حضرت مولانا مفتی محمود صاحب ان سے ناراض تھے بہت زیادہ کہ یہ دھوکے کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, وہ کہتا کچھ ہے وہ کرتا کچھ. بہرحال جنرل ضیاء جیسے انصاف پسند, تقوادار, پرہیزگار, صحیح العقیدہ فرمان روا شاید پاکستان کو نصیب ہو جائے. ان اللہ نعم یعظکم بھی, بے شک اللہ بہترین نصیحتیں کرتے ہیں تمہیں. ان اللہ کانا سمیعا بصیرا, بے شک اللہ خوب سننے والے اور دیکھنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. امام راضی کہتے ہیں اطیعوا اللہ, یہ تو قرآن ہے, واطیعوا الرسول ہے, یہ سنت ہے. واولی الامر منکم, یہ اجماع ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ, یہ قیاس ہے, ادلہ اربع آیت سے ثابت ہے. واولی الامر منکم, اولول الامر, اس کی تفسیر صحابہ سے بھی کی گئی, شکی نہیں ہے, ابو بکر و عمر سے کی گئی, یقینی بات ہے. حکمرانوں سے کی گئی لیکن تفسیر ابو ہریرہ نے کی. حکمران سے تفسیر کس نے کی؟ ابو ہریرہ نے, اور وہ 59 میں مرا ہے, 60 میں یزید آیا ہے, یزید کی سلطنت سے پناہ مانگتے ہوئے گیا ہے. تو ابو ہریرہ نے کس کو دیکھا ہے؟ صحابہ کو دیکھا ہے, وہ سب اعلیٰ درجے کے حکمران تھے. اولول الامر کی تفسیر آگے چل کر خود قرآن کریم میں ہے, اور ہم نے تفسیری مقامات میں کہا تھا کہ ایک تفسیر جب قرآن کریم کی آیت میں ہو وہ سب سے مضبوط اہم اور مہم تفسیر سمجھی جائے گی. اللہ اکبر و کبیرہ. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. آیت نمبر 83. آگے ایک آیت آتی ہے آیت نمبر 83، اسے نکال کے دیکھنے لگو، میں ترجمہ کرتا ہوں. اور جب آتی ہے ان کے پاس خبر امن کی یعنی فتح کی، اب الخوف یا شکست کی، اذاؤ بھی اسے پھیلا دیتے ہیں. میری تحقیق تو کرو. ولو ردوه الى الرسول، اگر یہ اس کو لوٹائے رسول اکرم کی طرف، والى اولی الامر منهم، اور ان لوگوں کی طرف جو اولو الامر ہیں ان میں. اولو الامر کون ہے؟ لعلمه، جو علماء ہو. کس کیسے علماء؟ الذين يستنبطونه منهم، جو استنباط کا درجہ رکھتا ہے. استنباط معنی اجتہاد، استخراج. تو نتیجہ یہ نکلا کہ اولو الامر سے مراد ائمہ مجتہدین، فقہاء دین ہے، جن کا ہراول دستہ امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد، ابو یوسف، محمد بن الحسن شیبانی. تو آیت سے تقلید ائمہ بھی ثابت ہے. جب قرآن میں ایک آیت بتاتی ہے کہ یہ علماء جو استنباط و استخراج کا درجہ رکھتے ہیں، پیغمبر کے بعد ان کا مقام ہے. رب العالمین نے مشرق اور مغرب میں، حرمین اور عرب و عجم میں ان بزرگوں کو عزت نصیب فرمائی ہے. ائمہ میں سب سے چھوٹے امام احمد ابن حنبل اور ان کی فقہ حرمین الشریفین، زادہم اللہ حفظ و سلامہ ورزقنا اللہ الحضور فیہما کرات بعد مرات للحج والعمر وللزیارہ مع الاحباء والزملاء بالتوفیق الرفیق والنشاط السائل. حنبلی کا نافذ ہے. حنبلی کا کیا چیز ہے؟ فقہ نفی سے بچا ہوا ہے، کیونکہ احمد بھی بغدادی ہے. کیا ہے؟ امام اعظم بھی بغدادی ہے، احمد بھی بغدادی ہے. کتابیں میں ان کو بغدادیین کہتے ہیں. دونوں بغدادی امام ہیں. مجال ہے کہ احمد آگے پیچھے ہو جائے؟ آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں، نوٹ کرو. وہ یہ کہ احمد ابن حنبل کی اپنی کتاب شائع ہے، اس کا نام ہے علل الحدیث. وہ کہتے ہیں مجھے علم پڑھنے کا شوق کس طرح ہوا، جب میں نے آنکھیں کھولی تو دنیا میں ابو یوسف کے علم کا غلغلہ مچا ہوا تھا، شور و ہیبت مچی ہوئی. پوری دنیا میں امام ابو حنیفہ کے فقہ، اجتہاد اور قضا کا چرچا تھا. دنیا تعریف کر رہی تھی، دعائیں دے رہی تھی. اس لیے وہ شاگرد ہوئے امام شافعی کے، اور وہ شاگرد ہوئے امام محمد کے، اور وہ شاگرد بھی ہے اور ساتھی بھی ہے امام ابو یوسف کے. جامع صغیر کی تخمیری سے کی. واہ بھائی واہ. ہماری فقہ میں اور حنابلہ کی فقہ میں کچھ زیادہ مسافت نہیں ہے. ترمذی شریف میں ہے کہ امام احمد بھی فرمایا کرتے تھے، تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے کہ قیراط خلف الامام نہیں ہے، صرف جواز کے درجے میں مانتے تھے. بقیہ تمام مسائل میں احمد ابن حنبل کا بھی حنیفہ ہے. چنانچہ جنازہ بے سر ہے اور چار تکبیروں سے ہے. جمعہ کی فجر میں الف لام میم سجدہ اور دہر کا عمل ہے. جمعے کی نماز میں سورہ اعلیٰ و غاشیہ کے اعمال ہے، مغرب میں قصار اور کبھی کبھی طوال پڑھنا امام اعظم سے ثابت ہے. سینکڑوں مقامات میں احمد ابن حنبل فقہ حنفی کا لفظ بلفظ رواں دواں و متبع ہے. عراق کے ایک دکتور نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے ما وافق الاصغر بالاکبر، کہاں کہاں احمد نے امام اعظم کا اتباع کیا ہے، یعنی فی ما وافق الاصغر بالاکبر، شائع کتاب ہے مصر سے. اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، یہ دونوں تو مستقل ہیں. وہ اولی الامر منکم، اور جو فقہ و اجتہاد والے ہیں تم میں سے، فیصلہ اور امر تو ان کا چلتا ہے جو فقیہ ہو، جو مفتی ہو. بادشاہان کھڑے رہیں گے، ایک عالم فیصلہ کر لے گا. الحمدللہ. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، بس اگر تمہارا اختلاف ہوا کسی مسئلے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پر لوٹا دو اس کو اللہ اور رسول کی طرف، یعنی قرآن و سنت میں دیکھو. اگر دیکھنے والا کون ہوگا، وہ بھی تو عالم ہو، فقیہ ہو، مجتہد ہو. اِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر ہو تم ایمان رکھنے والے اللہ آخرت پر، ذالک خیر و اخسر تاویلا، یہ بہترین ہے اور عمدہ نتیجے والا ہے.